ڈاکٹر پروفیسر سید طالب الرحمان شاہ صاحب، خطبہ جمعۃ المبارک، کیسٹ نمبر 358، بامقام جامعہ مسجد القدس اہل حدیث، سیٹلائٹ ٹاؤن راولپنڈی، مورخہ 12/3/2004، موضوع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی، جنت اور نافرمانی جہنم ہے۔ رابطے کے لیے شفیق الرحمن، فون نمبر 5533679 راولپنڈی، موبائل نمبر 0300511198 79 راولپنڈی۔
فلا ہادی الہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک الہ، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار، فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ کسی نے سچ کہا کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند اور دانا وہ شخص ہے جو اپنی جان کو، اپنے نفس کو، اپنی خواہشات کو بچا کر رکھتا ہے، اس کو چیک کرتا ہے۔ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، اور اس کا عمل اس زندگی کے لیے ہے جو مرنے کے بعد شروع ہونے والی ہے۔ والعاجز من اتبع هواه وتمنى على الله، اور بے وقوف ہے وہ شخص جو اپنی خواہشات پر عمل پیرا ہے، جو دل میں آتا ہے کرتا ہے، جو شیطان کہتا ہے اس پر عمل کرتا ہے۔ وتمنى على الله، اور اللہ پر یہ امیدیں باندھ کر بیٹھا ہے کہ اللہ مجھ کو ضرور جنت میں داخل کرے گا۔ ہماری دنیاوی اور اخروی زندگی کے درمیان انسان کا مستقل ٹھکانہ جنت یا جہنم ہے۔ اپنی اس دنیاوی زندگی میں عمل کر کے یا جنت حاصل کر لو، یا رب کو ناراض کر کے جہنم میں چلے جاؤ۔ جنت کا راستہ بھی اللہ اور اس کے نبی نے واضح کر دیا، قد تبین الرشد من الغی، گمراہی ہدایت سے واضح ہو گئی۔ جہنم کا راستہ بھی اللہ کے نبی نے اور اللہ تعالی نے بیان کر دیا، جنت کے راستے کے لیے یہ اصول بتلایا، جیسا کہ قرآن کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اس میں اللہ تعالی نے بیان فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے لوگو، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، میری پیروی کے بدلے میں اللہ تم سے خود محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور محبت کرنے کے بعد تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ اور اللہ کے نبی اس راستے کو اس طریقے سے واضح کرتے ہیں، فرماتے ہیں من عطانی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا،
جس نے میری پیروی کی وہ جنت میں داخل ہو گیا، اور جس نے میری نافرمانی کی
فقد ابا، اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات،
جیسا کہ آپ خود فرماتے ہیں محمد فرق بین الناس،
آپ نے اپنے بارے میں فرمایا کہ میں لوگوں کے درمیان فرق ہوں گا،
اس کا معنی کیا ہے؟ جو اللہ کے نبی کے ساتھ ہوا یا اللہ کے نبی اس کے ساتھ ہوئے وہ جنتی ہے، اور جو اللہ کے نبی کے ساتھ نہ ہوا یا اللہ کے نبی اس کے ساتھ نہ ہوئے وہ جہنمی۔
آج کتنے دانا بینا لوگ عمل کرتے ہیں، پانچ کی بجائے چھ وقتوں کی نماز پڑھتے ہیں، تہجد گزار بھی ہیں، بعض لوگ اشراق کی نماز بھی ادا کرتے ہیں، صرف مہینے کے روزے نہیں، رمضان کے روزے نہیں، بلکہ عام وہ روزے بھی رکھتے ہیں جو اللہ کے نبی اپنی زندگی میں رکھا کرتے تھے، صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں، حج اور عمرے کے لیے بھی تشریف لے جاتے ہیں،
لیکن ان کی غلطی کیا ہے؟ ان کی غلطی صرف یہ ہے کہ وہ راستہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نہیں ہے۔
اتنی بدقسمتی کی بات ہے، قیامت کے دن جب وہ کتاب کھول دی جائے گی
جس کے بارے میں انسان کہے گا مال حاضل کتاب لا یغادر صغیرتا ولا کبیرتا الا احصاها،
اس کتاب کو کیا ہو گیا ہے کہ اس میں میری چھوٹی برائی بڑی برائی ہر ایک چیز درج کی گئی ہے، کچھ بھی نہیں چھوڑا گیا۔
قیامت کے دن جب وہ کتاب کھول دی جائے گی اور انسان سے کہا جائے گا اقرا بنفسک، اس کتاب کو خود پڑھ لو،
کیا میرے لکھنے والوں نے تم پر کوئی ظلم کیا ہے؟ لکھنے والے جو تمہارے دائیں اور بائیں بیٹھے ہوئے ہیں، کیا انہوں نے کوئی غلط بات لکھی ہے؟
کیا کوئی تو آج بہانہ پیش کرنا چاہتا ہے؟ لا یا رب، انسان کہے گا اللہ آج کوئی بہانہ ایسا نہیں جو میں تیری عدالت میں پیش کر کے کہہ سکوں کہ تیرے فرشتوں نے غلط لکھا،
تیرے فرشتوں نے حق لکھا، ایک ایک بات جو میں نے کی انہوں نے لکھ لی۔ اور اللہ اپنے بندوں پر اتنا مہربان ہے، اپنے فرشتوں سے کہتا ہے میرا بندہ جب نیکی کرنے کا ارادہ کر لے، اے فرشتوں اس کو لکھ لو اس کے نامہ اعمال میں، اس کی نیکیوں میں، لیکن جب میرا بندہ برائی کرنے کا ارادہ کرے، اے میرے فرشتوں اس وقت تک نہ لکھنا جب تک میرا بندہ برائی کا ارتکاب نہ کر لے۔ مال حاضل کتاب لا یغادر صغیرتا ولا کبیرتا الا احصاها، اس کتاب نے ایک ایک چیز لکھ لینی ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص ایک ایسا عمل کرتا ہے جو اس کے نزدیک بڑا حقیر عمل ہے، قیامت کے دن وہ حقیر عمل بھی لایا جائے گا۔ اگر کوئی شخص ظلم کرتا ہے، قیامت کے دن وہ حقیر جو معمولی ظلم ہے وہ بھی لے آیا جائے گا۔ اس دن جب نامہ اعمال اچھال دیے جائیں گے، اڑتے پھریں گے، کسی کے دائیں ہاتھ میں، کسی کے بائیں ہاتھ میں، اور کسی کے کمر کے پیچھے سے،
اس دن انسان جس کو اللہ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ،
جس کو اللہ حسرت کا دن کہتا ہے، اے نبی ان کو ڈرا اس حسرت کے دن سے جس دن فیصلے کر دیے جائیں گے، جس دن نیکیاں کرنے والا یہ حسرت کر کے کہے گا اے کاش میں زیادہ نیکیاں کرتا اور اللہ کی جنت جو اونچی ہے اس کو حاصل کر لیتا. اور جس دن برائیاں کرنے والا یہ کہے گا اے کاش میں ان گناہوں سے رک جاتا جن گناہوں سے اللہ اور اس کے نبی نے منع فرمایا.
وہ حسرت کا دن جس دن یہ جہنم جہنمیوں کو دیکھ کر چیخے گی چنگھاڑے گی شور مچائے گی جھرجری لے گی جہنم. سارے لوگ جہنم کی اس چیخ و پکار کو دیکھ کر گھٹنوں کے بل گر جائیں گے.
امام التوحید ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام جہنم کی اس حالت کو دیکھ کر گھٹنوں کے بل گر جائیں گے اور رب سے کہیں گے اللہ میں آج کے دن تجھ سے ایک ہی سوال کرتا ہوں مجھے اس جہنم کی آگ سے بچا لے. وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ. جس دن مال کام نہیں آئے گا بیٹے کام نہیں آئیں گے.
مَنْ يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ. کون ہوگا اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر ہماری سفارش کرنے والا.
يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا. جس دن فرشتے اور فرشتوں کے سردار جبریل صف باندھ کر کھڑے ہوں گے. لا يتکلمون. کسی کی زبان سے ایک حرف تک نہیں نکلے گا. اور اگر کوئی بات بھی کہے گا وقال صوابا اللہ کی اجازت کے بعد حق بات کہے گا جو اللہ کو پسند ہوگی. اس دن اگر نامہ اعمال مل جانے کے بعد انسان اپنے نامہ اعمال میں نماز تو دیکھے روزہ اور زکات تو دیکھے حج اور عمرہ تو دیکھے لیکن پتہ یہ لگے کہ یہ طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نہ تھا سوچئے انسان کتنا شرمندہ ہوگا کتنا پچھتائے گا کتنی حسرت کرے گا. لوگوں سوچو اللہ نے تم کو عقل سے نوازا ہے. سوچو نماز پڑھتے ہو روزہ رکھتے ہو حج کرتے ہو عمرے کے لیے جاتے ہو صدقہ و خیرات کرتے ہو نیکیاں اکٹھی کرنے کی کوشش کرتے ہو سوچو کیوں نہیں اللہ کے نبی کے طریقے کو کیوں نہیں اپناتے.
پانچ وقت کی یہ نمازیں بیکار ہیں اگر اللہ کے نبی کے طریقہ نہیں.
یہ روزہ بیکار ہے اگر اللہ کے نبی کا طریقہ نہیں. یہ حج اور عمرہ بیکار ہے اگر اللہ کے نبی کا طریقہ نہیں. بتلائیے سوچئے آخر وجہ کیا ہے. ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی ہستی کو کیوں چھوڑ جاتے ہیں اس موقع پر. کیوں ہماری عقل پر پردے پڑ جاتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں نماز پڑھو جس طریقے پر پڑھو. اللہ کی قسم ہے اگر نبی کا صحابی بھی وہ صحابی جس کے بارے میں اللہ کے نبی خود فرمائے کہ اگر ایک مٹھی جو یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے اور تم احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرو تم میرے صحابہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اگر وہ صحابی بھی نبی کے طریقے کو چھوڑ کر اپنا طریقہ اختیار کرتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی پڑھی ہوئی نماز کے بارے میں حکم دیتے ہیں تو نے نماز پڑھی نہیں ارجع فصلے جا واپس جا اور واپس جا کر دوبارہ نماز پڑھ. تین مرتبہ صحابی نماز پڑھتا ہے اور اللہ کے نبی ہر دفعہ فرماتے ہیں ارج فصلے فإنک لم تصلے جا واپس چلا جا نماز دوبارہ پڑھ تو نے نماز نہیں پڑھی. آخر کار مجبور ہو کر صحابی عرض کرتا ہے اللہ کے نبی علمنی یا رسول اللہ. اللہ کے نبی نماز پڑھتا ہوں آپ کہتے ہیں پڑھی نہیں کبھی قبول ہوئی نہیں، اللہ نے اس کو مانا نہیں. علمنی یا رسول اللہ، مجھے وہ طریقہ بتلائیے جس طریقے پر پڑھ کر اللہ اس نماز کو قبول فرما لیتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو طریقہ بتلایا اور ساتھ ساتھ امت کو درس دیا، صلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طریقے سے پڑھو جس طریقے سے محمد الرسول اللہ پڑھتا.
حنفی طریقے سے نماز پڑھنے والے نمازیوں، سوچو نماز پڑھی پھر اجر بھی نہ ملے، سردیوں میں وضو کیا پھر اجر بھی نہ ملے. وہ وضو
جس کے کرنے سے اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہاتھ دھلتا ہے، ہاتھ سے کیے ہوئے صغیرہ گناہ پانی کے وضو کے اس پانی سے دھل کر بہ جاتے. چہرہ دھلتا ہے، چہرے سے صادر شدہ صغیرہ گناہ بغیر توبہ کیے اللہ خود بخود معاف کر دیتا. سردیوں میں وضو بھی کیا، گرمیوں میں اور اندھیری راتوں میں مسجدوں کی طرف چل کر گیا بھی صحیح، صبح کو وقت اپنی نیند کو خراب بھی کیا. جب سنا حی علی الصلاح حی علی الفلاح، اپنے گرم بستر کو چھوڑا بھی صحیح، لیکن قیامت کے دن نامہ اعمال خالی ہو جائے،
نامہ اعمال میں کوئی نیکی نہ لکھی جائے اور جرم صرف یہی ہو کہ اس نے عمل تو کیا لیکن عمل پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر نہیں تھی،
کو فائدہ ملے گا؟ آخر وجہ کیا ہے، ہم کیوں چھوڑتے ہیں اللہ کے نبی کی پیروی کو، آپ کی اتباع کو کیوں چھوڑتے ہیں؟ کوئی وجہ ہونی چاہیے، کوئی دلیل ہونی چاہیے، کسی کو قائل کرنے کے لیے کوئی منطق اور فلسفہ پیش کیا جانا چاہیے، اللہ کے سامنے انسان جواب دے ہو سکے. اللہ میں نے تیرے نبی کے طریقے کو چھوڑ کر اپنے امام کے طریقے کو کیوں اپنایا؟ میرے پاس اس کی دلیل یہ تھی، یہ وجہ تھی کہ میں نے تیرے نبی کا طریقہ نہ اپنایا. جس کو تو نے بھیجا میں نے اس نمائندے کے طریقے پر نماز نہ پڑھی، بلکہ میں نے اپنی پسند کا نمائندہ بنایا. اس بنانے کی وجہ یہ تھی، اس لیے میں نے اس طریقے پر نماز پڑھی. بتاؤ کیا عذر پیش کرو گے قیامت کے دن رب کے سامنے؟ کیا بہانہ تراش ہوگے؟ کیا دلیل دو گے؟
فلسفہ اور منطق کی کیا باتیں کہو گے رب کو؟
کوئی دلیل ہے؟ اللہ کے نبی کو چھوڑنے کی اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ کو اپنانے کی کوئی دلیل ہے؟
یہ تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ہیں،
حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی، حضرت عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ اور حضرت معاویہ بن سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں موازنہ کیا جاتا. پوچھنے والا پوچھتا ہے ان میں سے کون سا افضل ہے؟ ایک وہ عمر بن عبد العزیز جو ساری رات مصلے پر لیٹا رہتا ہے، بوریے کھجور کے پتوں سے بنا ہوا بوریا، خلافت ملنے سے پہلے بڑا ہی خوش لباس، فربا،
نوجوانوں کی طرح چہکتا مہکتا. جس دن خلافت مل گئی
اپنی بیوی سے کہنے لگے، اے بنو امیہ کی بیٹی، یہ مال جو تیرے پاس آیا ہے میں جانتا ہوں یہ تیرے باپ کا مال نہیں، یہ بیت المال کا مال ہے. تیرے باپ نے جو تجھ کو زیور، ساز و سامان گھر کا یہ تجھ کو عطا کیا ہے، وہ اپنے ہاتھ کی کمائی نہیں، مسلمانوں کے بیت المال کا مال ہے. میرے ساتھ رہنا چاہتی ہے تیری مرضی ہے، مجھ سے طلاق لینا چاہتی ہے تیری مرضی ہے، لیکن شرط یہ ہے یہ سارا مال تجھ کو بیت المال میں جمع کرانا پڑے گا. بنو امیہ کے سرداروں کو بلایا اور ان سے کہا کہ یہ زمینیں جو تم کو عطا کی گئی ہیں تمہارا حق نہ تھا، تمہارے بڑے بادشاہ تھے، جب دل میں آتا جاگیر عطا کر دیتے، یہ جاگیریں واپس کر دو، یہ مال واپس کر دو. ایک بوڑھا اموی تلملا کر اٹھ بیٹھا، کہنے لگا جس دن عمر بن عبد العزیز کے والد عبد العزیز نے حضرت عمر کی پوتی سے نکاح کیا تھا، میں نے اس دن ہی کہہ دیا تھا کہ ہمارے سلسلے میں عمر کا خون شامل ہو گیا ہے، اب خیر نہیں. وہ عمر بن عبد العزیز جو خلافت کے کام کرتے ہوئے وہ چراغ جلاتے جس میں خلافت کے بیت المال سے تیل ڈلتا، اور جب خلافت کا کام چھوڑ دیتے اپنا دیا جلا کر بیٹھ جاتے، کہتے جائز نہیں ہے کہ میں خلافت کے دیے میں بیٹھ کر اپنے گھر کا کام کروں. جو رات کی تاریکی میں تڑپتے، بیوی پوچھتی کیا وجہ ہے، کہا مجھے مسلمانوں کا امین مقرر کیا گیا ہے، امیر اور غریب میرے دست نگر ہیں، مسلمانوں کی اتنی بڑی ریاست کا میں حکمران ہوں، اگر کوئی شخص کہیں رات کو اس حالت میں سویا ہے کہ اس کو رات کا کھانا نہیں ملا، قیامت کے دن عمر بن عبد العزیز سے پوچھا جائے گا، اے عمر بن عبد العزیز تیرے دور حکومت میں ایک شخص بھوکا کیوں سویا؟ عبداللہ ابن مبارک سے پوچھا گیا یہ عمر بن عبد العزیز اور حضرت معاویہ بن ابی سفیان ان میں سے بہتر کون سا ہے؟ کہا کس کا مقابلہ کرتے ہو؟ ایک طرف صحابی رسول ہے، کاتب وحی ہے، جس کو اللہ کے نبی نے دعا دی کہ اللہ اس کو ہدایت والا بنا، جس کے بارے میں فرمایا اللہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت ملے، بردبار ہے، اور دوسری طرف مسلمانوں کا غم رکھنے والا، جس کو خلیفہ راشد میں، جس کی خلافت کو خلافت راشدہ میں شمار کیا جاتا ہے. کہا کس کا موازنہ کرتے ہو؟ کہا مٹی کے وہ ذرات جو نبی کی معیت میں کسی صحابی کے ناک میں داخل ہوتی ہے، کوئی شخص اس صحابی کے ناک میں داخل ہونے والی مٹی کے ان ذرات کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا. یہ مقام ہے نبی کے صحابہ کا.
اگر کوئی شخص نبی کو چھوڑے، نبی کے کسی صحابی کی پیروی کرے،
اللہ کی قسم ہے وہ اسی طریقے سے گمراہ ہے جو دوسروں کی پیروی کرنے والا گمراہ. کیوں؟ اللہ نے اس نبوت کے دروازے کو محمد الرسول اللہ پر بند کر دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی نے گھر بنایا، گھر پوری طرح مکمل ہو گیا، ایک اینٹ کی جگہ باقی رہ گئی،
لوگ اس گھر کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں، اس کی تعریفیں کرتے ہیں، لیکن جب دیکھتے ہیں کہ ایک اینٹ کی جگہ خالی بچی ہے، تعجب کرتے ہیں کہ اتنے بہترین گھر میں یہ اینٹ کی ایک جگہ خالی کیوں نہ چھوڑی گئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یہ گھر نبوت کا گھر ہے، جس کی پہلی اینٹ آدم علیہ السلام کے آنے پر رکھی گئی۔ آپ نے فرمایا اس گھر کی آخری اینٹ میں محمد ہوں علیہ الصلوۃ والسلام، میرے آنے کے بعد نبوت کا یہ گھر بند ہو گیا، مکمل ہو گیا، کوئی جگہ باقی نہیں رہی۔ آپ نے فرمایا میرے آنے کے بعد لوگ نبوت کا دعویٰ کریں گے، ثلاثون کذابون دجالون، 30 ہوں گے، ایک نہیں، فرمایا 30 ہوں گے، 30 کے 30 کذاب ہوں گے، دجال ہوں گے۔ ہر آدمی یہ خیال کرے گا کہ میں نبی ہوں، لیکن ان میں سے کوئی نبی نہیں ہوگا۔ لا نبی آبادی، انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ جب اللہ نے نبوت کے دروازے کو بند کر دیا، نبوت کے دروازے پر ڈاکہ ڈالنے والوں، نبوت کے دروازے پر چور دروازے سے اس گھر میں داخل ہونے والوں، بتاؤ جب مسلمہ کذاب جو نبی کے زمانے میں نبوت کا دعویٰ کر بیٹھا، اس کو نبی نہیں مانا گیا، اسود انسی کو نبی نہیں مانا گیا، غلام احمد قادیانی کو نبی نہیں مانا گیا، تو بتلاؤ جو تم نے بنائے ہوئے ہیں وہ کس کھاتے میں؟ آخر تمہیں ضرورت کیسے محسوس ہو گئی؟ نبی کی نبوت کے ہوتے ہوئے، نبی کے قرآن کے ہوتے ہوئے، جس کو رب نے کہا انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، یہودیوں اور عیسائیوں نے اللہ کی کتاب میں تحریف کر دی، معنی بدل دیے، عبادتیں اڑا دی، اپنی مرضی کے مفہوم پہنا دیے، لیکن میں نے اس قرآن کو نازل کیا اور اس کی حفاظت کو اپنے ذمے لیا۔ لوگوں کے سینوں میں 30 کے 30 پارے محفوظ کر دیے گئے۔ اس دین کی گارنٹی رب نے لی، نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، نبی کی نبوت قیامت تک باقی، اور وہ قرآن اور حدیث جس پر چل کر انسان جنت میں جا سکتا ہے وہ محفوظ ہے۔ تو بتلائیے تیسری چیز تلاش کرنے کی ضرورت کیوں محسوس کی گئی؟ کیوں یہ کہا گیا 4 امام، کیوں یہ کہا گیا 12 امام، اور چاروں برحق، چاروں میں سے جس کے پیچھے چلو جنت ملے گی؟ یہ کلمہ زبان پر کیوں آیا؟ چاروں خلیفے، 2 سسر اور 2 داماد، کائنات میں جس سے افضل، نبی کے بعد جس سے افضل پر سورج نے روشنی نہیں ڈالی، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ کائنات میں نبی کے بعد کہ نبی کا چچا موجود ہے، خلافت لیتے ہوئے ان لوگوں کی زبانیں دراز ہو جاتی ہیں۔ نبی کا چچا، یہ تو چچے کا بیٹا تھا، ابو طالب کا بیٹا تھا علی، یہاں تو نبی کا چچا عباس موجود ہے، لیکن نبی عباس اپنے چچے کی موجودگی میں، نبی کا ماموں سعد ابن ابی وقاص موجود ہے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں لوگوں تمہارا ماموں بھی ہے، میں جیسا ماموں لے کر آؤ تو پتہ لگے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کائنات میں ایک ہی ہستی تھی، لوگ اللہ کے نبی سے کہتے تھے اے اللہ کے نبی تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، ایک ہی ہستی تھی کائنات میں حضرت سعد، جس کے بارے میں نبی فرماتے ہیں اے سعد تیر چلا تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ نبی کے ننیال والے بھی موجود تھے، لیکن جب نماز پڑھانے کا وقت آیا فرمایا
مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. نبی کا چچا عباس موجود ہے، نبی کا ماموں اسحاق موجود ہے، یہ تو نبی کے چچا کا بیٹا علی تھا، کیوں نہیں کہا نبی کے چچا زاد ابن عباس سے کیوں نہیں کہا جاؤ امامت کراؤ، اپنے باپ عباس سے کہو جاؤ مصلی پر چڑھو، علی تم چڑھ جاؤ، اپنے بھائیوں کو کہو کہ وہ امامت کرائے. فرمایا نہیں، فلیصلی بالناس. کون؟ ابو بکر. چار امام برحق اور ابو بکر تھا، چار امام برحق. نبی کا داماد ذوالنورین، ایک نہیں دو بیٹیوں کا خامند. اور کائنات میں اگر یہ فضیلت ملی ہے کسی کو کہ جس کے گھر میں دو بیٹیاں ہوں، وہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. خلافت علی کا حق ہے اس لیے کہ نبی کی بیٹی فاطمہ کا شوہر ہے، اور یہ عثمان نبی کی بیٹی رقیہ کا شوہر ہے، اور اس کے مرنے پر ام کلثوم کا شوہر ہے. ذوالنورین. اور جس کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں، من جہاز جیش الاسرہ فلہ الجنہ، جو آدمی اس لشکر کو تیار کرتا ہے جس کے پاس سامان نہیں ہے، فلاح الجنہ، میں اس کو جنت کی خوشخبری دیتا ہوں. حضرت عثمان نے اس موقع پر بہت کچھ دیا، آخری مرتبہ 1000 سونے کے دینار اٹھا کر لائے اور نبی کی گودی میں ڈال دیے. اللہ کے نبی ان دیناروں کو اچھال رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہ میں عثمان سے خوش ہو گیا، تو بھی عثمان سے خوش ہو جا. اس موقع پر فرمایا ما ذرہ عثمان ما عمل بعد اليوم، عثمان آج کے بعد کوئی عمل تجھ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، رب نے مجھ سے وعدہ کر لیا تجھ کو جنت میں ضرور داخل کرے گا. ایک شخص سے کہنے لگے یہ کنواں مجھ کو دے دے، اس کے بدلے میں جنت لے لے. صحابی کہنے لگا اللہ کے نبی یہ کنواں دے تو دوں، میرے گھرانے کی میرے گھرانے کا خرچہ اس کنویں کے پانی پر چلتا ہے. کنواں آپ کو دینے کو دل تو کرتا ہے لیکن اس کے بعد کروں گا کیا؟ اللہ کے نبی یہ میری معذوری سمجھ لیجئے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو پتا لگا، اس آدمی سے کنواں خریدا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے، عرض کرنے لگے اللہ کے نبی آپ نے کنویں کے بدلے میں جنت کے بارے میں وعدہ کیا تھا ایک شخص سے، یہ وعدہ اسی کے لیے تھا یا ہر اس آدمی کے لیے جو اس کنویں کو خرید کر اللہ کے راستے میں وقف کر دے؟ فرمایا عثمان یہ ہر اس آدمی کے لیے وعدہ ہے جو آدمی اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرتا ہے، اس کے لیے جنت ہے. کہنے لگے اللہ کے نبی پھر مجھ سے بھی وعدہ کر لیجئے، میں نے اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا. عثمان ذوالنورین بڑے پیٹتے ہیں محرم کے دنوں میں، اور سنی ان کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں، ہاں ہم بھی تمہارے غم میں شریک ہیں، ہمیں بھی خوشیاں نہیں کرنی، ہم نے بھی نکاح نہیں کرنے، ہم نے بھی منگنیاں نہیں کرنی، محرم کا مہینہ گزرے گا پھر بینڈ باجے لے کر آئیں گے، خوشیاں منائیں گے ربیع الاول میں نبی کی وفات پر، ابو بکر کی وفات پر، عثمان کی وفات پر، طلحہ زبیر کی وفات پر، عبداللہ بن رواحہ کی وفات پر، جعفر طیار کی وفات پر، زید بن حارثہ کی وفات پر، ان 70 صحابہ کی وفات پر جن کو کنویں پر لے جا کر شہید کر دیا گیا، ان 10 صحابہ کی وفات پر، بدریوں کی وفات پر، احد والوں کی وفات پر، خندق والوں کی وفات پر، فتح مکہ والوں کی وفات پر. محرم گزرنے دو سرا. وہ کنواں جو عثمان نے اپنے مال سے لے کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا، حضرت عثمان اس کنویں کا پانی نہ پی سکے، سباریوں نے آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا. نبی کی بیوی ام سلمہ کھانا لے کر عثمان کے گھر پہنچی, سبائیوں نے کھانا اپنی ماں کو اندر جانے کی اجازت نہیں دی کہ کھانا عثمان تک پہنچے. حضرت علی نے حضرت حسن اور حسین کو دروازے پر کھڑا کر دیا, پہرا دو عثمان کا. اور حضرت عثمان کو جب پتہ لگا کہ یہ لوگ میری موت کے علاوہ کسی چیز پر تیار نہ ہوں گے, وہ جوڑا زیب تن کیا جو اس سے پہلے نہ پہنا تھا, غسل کیا اور قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دی. وہ عثمان جنہوں نے اپنے مال سے مسجد نبوی کی توسیع کی تھی, حضرت عثمان کو اس مسجد میں نماز پڑھنے کی اجازت نہ تھی. اس کی مظلومیت نظر نہیں آتی تم کو؟ دو دو تین دن دن کی چھٹیاں ہوتی ہیں, کیوں؟ نبی کا نواسا شہید ہوا, اور نبی کا وہ داماد جو ذوالنورین تھا جس کو ان سبائیوں نے شہید کیا وہ نظر نہیں آتا, اس کی شہادت نظر نہیں آتی. اور سنیو, تم کو کہتا ہوں, تمہاری غیرت کو کیا ہوتا ہے؟ محرم کے دنوں میں نواسا رسول تو یاد ہے, نبی کے سسر ابو بکر اور عمر یاد نہیں ہے, نبی کے داماد عثمان اور علی یاد نہیں ہے, ان کی وفات پر تم غمزدہ نہیں ہوتے. چار امام برحق, نہ ابو بکر برحق, نہ عمر برحق, نہ عثمان برحق, نہ علی برحق رضوان اللہ علیہ اجمعین. ان کو کیوں نہ اپنایا؟ ان کی اتباع کیوں نہ کی؟ ان کی تقلید کیوں نہ کی نبی کے بعد؟ وہ جس کو نبی نے اپنی زندگی میں اپنے مصلے کا امام بنایا, جس کے بارے میں نبی نے کہا یا باللہ والمومنون, میرے مصلے پر نہ رب مانتا ہے نہ مومن مانتے ہیں, مانتے ہیں تو ابو بکر کو مانتے. اپنی زندگی میں نبی نے جس کو اپنے مصلے کا امام بنایا, ہم نے اس کو امام نہ بنایا, امام اعظم امام ابو حنیفہ کو بنایا. کیا جواب دو گے قیامت کے دن رب کو؟ کیا دلیل پیش کرو گے رب کے سامنے کہ ہم نے امام ابو حنیفہ کو کیوں چنا؟ کیا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ صحابی ہے, بدری ہے, احد والے ہیں, جنگ خندق والے ہیں, فتح مکہ والے ہیں؟ کیا امام ابو حنیفہ نے ان ہستیوں کا دیدار کیا ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں مرعانی اور مرعانی, جس نے مجھ کو دیکھا یا جس نے میرے صحابی کو دیکھا اللہ نے اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا. آپ فرماتے ہیں خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم, بہترین زمانہ میرا میرے بعد میرے صحابہ کا اور اس کے بعد تابعین کا, بہترین زمانے گزر گئے. نبی کے سسر کا زمانہ بھی گزرا, داماد کا زمانہ بھی گزرا, خلافت راشدہ بھی گزری, بنو امیہ اور بنو عباس کا دور بھی گزرا. ان زمانوں میں نہ خلفاء راشدہ کا انتخاب کیا گیا, نہ کسی صحابی کا انتخاب کیا گیا, نہ کسی تابعی کا. بعد میں جا کر چار چن لیے, ہمارے چار ہیں, چار چاروں برحق. اور اللہ کہتا ہے ایک برحق, کوئی بھی برحق نہیں, اور برحق وہ ہے جس کو میں نے بھیجا, اور جو اس کا مقابلہ کسی غیر سے کرے گا وہ برحق نہیں, وہ جہنم کا ایندھن بنے گا. کیا اللہ کے نبی نے ہم سے کوئی پوچھے تم اللہ کے نبی کی صرف اللہ کے نبی کی پیروی کا درس کیوں دیتے ہو؟ صرف اللہ کی وحدانیت کا درس کیوں دیتے ہو؟ ہم دلیل دیتے ہیں قرآن سے حدیث سے, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں, تیرے علاوہ کسی کی بھی عبادت نہیں کرتے. صرف اللہ کے نبی کی اتباع کا حکم کیوں دیتے ہو؟ باقی لوگوں کو شریک کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے نہیں کرتے کہ رب قرآن میں کہتا ہے اتباع کرو اس کی, ما انزل الیکم من ربکم, جو تمہارے رب کی طرف سے تمہارے نبی پر اترا ہے اس کی اتباع کرو. ولا تتبعوا من دونہ اولیاء, اور نبی کے علاوہ کسی ولی کی بات نہ مانو. ہمارے پاس دلیل ہے کیوں ہم دو ہستیوں کا پرچار کرتے ہیں. ہر جمعے ہمارا یہی درس ہے, اللہ کی توحید, نبی کی رسالت, تیسری کوئی چیز نہیں. کوئی ولی ہوگا اپنے گھر میں, کوئی امام ہوگا اپنے گھر میں ہوگا, اس نے عمل کیا, اللہ اس کے عمل کا بہترین بدلہ اس کو عطا فرمائے گا. لیکن ہمارے لیے دو ہستیوں کے علاوہ تیسری کوئی ہستی نہیں, دو چیزوں کے علاوہ تیسری کوئی چیز نہیں, ایک قرآن ایک حدیث. تو تیسری سنبھالتا پھر قیامت کے دن کیا جواب دے گا؟ اس پر سوچ. وہ وقت آنے والا ہے, اس وقت کے آنے سے پہلے لوگوں اپنے عقیدے کو درست کر لو. لوگوں یہ دعوت کتنی بھلی دعوت ہے, یہ دعوت کتنی عظیم دعوت ہے, اللہ اور اس کا نبی تیسری کوئی بات ہی نہیں. تو چلا چکر ولی کا, امام کا, بزرگ کا, کتب کا, ابدال کا, یہ سلسلے کوئی رکنے والے ہیں؟ کہاں تک چلاؤ گے؟ جتنے بڑھاؤ گے بڑھتے چلے جائیں گے. اگر اس کو ختم کرو گے, دروازے کو بند کر دو, جیسے اللہ نے نبوت کے دروازے کو بند کر دیا, تو بھی اپنے دل کے دروازے کو بند کر لے. دو ہستیاں دل میں داخل ہو جائیں, کلمہ پڑھ کر اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. اگر گنجائش ہوتی رب کلمے میں تیسرا نام رکھ دیتا, علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل. یہاں کلمے میں جب گنجائش نہ تھی, فرمایا یہ کلمہ جو پڑھے گا, اللہ کے نبی نے وعدہ کیا جو یہ کلمہ پڑھے گا اس کے لیے جنت ہے, میرے چچا ابو طالب نے نہ پڑھا اس کے لیے جہنم. کلمے میں دو ہستیاں کیسے سمجھاؤں؟ کلمے میں بھی دو ہستیاں, اللہ اس کے نبی کی ہستی, تیسری ہستی کوئی نہیں. تجھے کیسے سمجھ آئے گی اس مسئلے کی؟ سوچ, موت آنے والی ہے, موت کے بعد پھر قیامت کے دن حسرت پر انداز میں تو یہ کہے, اے کاش اتخذت مع الرسول سبیلا, اے کاش میں رسول کا راستہ اختیار کرتا. اس وقت اس کہنے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا, ابھی وقت ہے. نماز پڑھتا ہے لیکن محمدی طریقے پر پڑھ, روزہ رکھتا ہے محمدی طریقے کا رکھ, حج کرتا ہے محمدی طریقے پر کر, اس لیے کہ محمد رسول اللہ تیرے بنائے ہوئے سارے ائمہ میں سب سے افضل, سارے صحابہ میں افضل, سارے انبیاء میں افضل, کائنات میں فرشتوں سے افضل, مخلوق میں سب سے افضل محمد رسول اللہ. کیا وجہ ہے اس کا طریقہ کیوں نہیں اپناتا؟ اپنے دل کو کیسے مطمئن کرتا ہے؟ اور قیامت کے دن کیا جواب سوچ رکھا ہے رب کو دینے کے لیے؟ سوچ, غور و فکر کر اپنے اس طرز پر. یہ آخرت کا سوال ہے, جنت اور جہنم کا سوال ہے. اگر عقیدہ صحیح کر لے گا جنت ملے گی, اور عقیدہ غلط لے کر گیا چاہے کتنا بڑا کیوں نہ ہو دنیا میں, اللہ کے عذاب سے تجھے کوئی بچا نہ سکے گا. وآخر دعوانا
الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد, فان خير الحديث كتاب الله, وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الأمور محدثاتها, وكل محدثة بدعة, وكل بدعة ضلالة, وكل ضلالة في النار. ایک تو یہ اعلان ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد درس قرآن ہے مرکزی جامع مسجد میں, جامع مسجد روڈ پر. جو آدمی اس میں شرکت کرنا چاہتے ہیں مغرب کی نماز وہاں ادا کریں. دعا کے لیے کہا گیا ہے, نذیر البشیر صاحب بیمار ہیں, ملک عبدالرشید صاحب بھی بیمار ہیں. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. ایک اعلان یہ ہے کہ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ایک کتابچہ ہے, باہر دستیاب ہے, زیادہ تعداد میں خرید کر عزیز و اقارب میں تقسیم کریں. کتابچے کی قیمت 2.5 روپے رکھی گئی ہے. سری لنکا سے ایک ساتھی آئے ہوئے ہیں,
ان کی رجسٹریشن کا، مسجد کی رجسٹریشن کا معاملہ ہے، لوگ یہ تمنا لے کر آتے ہیں کہ ہم فلاں مسجد میں جا رہے ہیں، اللہ کے راستے میں تعاون ہوگا۔ آپ ساتھیوں سے یہ گزارش ہے کہ جمعے کو آتے ہوئے اپنی جیب میں کچھ نہ کچھ ڈال لایا کریں، چلیں ہفتے کے بعد ہی اللہ کے راستے میں اس بہانے سے خیرات ہو جائے، اللہ اس خیرات کو قبول فرمائے۔ اللہ اس طریقے سے قبول کرتا ہے کہ بندے کا دیا ہوا درہم، معمولی چیز، اس کی پرورش کرتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسے پرورش کرتا ہے جیسے تم اپنے دمبے کی پرورش کرتے ہو، اس کو بڑا کرتا ہے۔ اس کو بڑا کرنے کے بعد جب وہ بہت بڑا ہو جاتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں وہ چیز لکھ دی جاتی ہے، وہ چیز جو اس نے دی وہ نہیں، جس کو اللہ نے خود بڑا کیا ہے وہ لکھا جاتا ہے۔ 10 گنا 70 گنا 700 گنا اور اس سے زیادہ بھی عطا فرماتا ہے۔ اس لیے جمعے کے دن سفراء حضرات آتے ہیں، یہ تمنا لے کر آتے ہیں کہ ہمارے ساتھ تعاون ہوگا، اس لیے آپ حضرات جمعے کو آتے ہوئے خاص کر جیب میں کچھ ڈال کر لایا کریں تاکہ ساتھیوں کے ساتھ تعاون ہو سکے، اللہ کے دین کا کام ہو سکے۔ صدر صاحب کعبے کی چھت پر چڑھے تو لوگوں کا خیال ہے کہ ان کے مومن ہونے میں کوئی شک نہیں۔ اگر ایمان اسی چیز کا نام ہے کہ کعبے کی چھت پر چڑھا جائے، کعبے کی چھت پر چڑھنا یہ کوئی ایمان کی دلیل نہیں ہے، ایمان دل میں ہوتا ہے۔ اس لیے ایمان کی تعریف یہ کی گئی ہے، اقرار باللسان، تصدیق بالقلب، وعمل بالجوارح۔ دل میں یقین کرنا، زبان سے اقرار کرنا اور اپنے عمل سے ثابت کرنا کہ میں مومن ہوں، یہ ہے ایمان کی نشانی۔ یہ نہیں کہ کوئی کعبے کی چھت پر چڑھ جائے، کوئی مسجد نبوی میں نبی کی قبر کی زیارت کر لے، وہ سمجھے کہ میں تو پکا مومن ہوں، رجسٹرڈ ہو گیا ہوں، یہ ایمان کی دلیل نہیں ہے۔ ایمان انسان کے عمل سے ثابت ہوتا ہے، زبان سے اقرار کرے، دل سے تصدیق کرے، عمل سے ثابت کرے۔ مونچھوں کو صاف کرنے کی دلیل کیا ہے جبکہ نبی نے ایک صحابی کی مونچھوں پر مسواک رکھ کر اس کو کاٹا؟ دو حدیثیں آتے ہیں، قص الشوارب و انہک الشوارب۔ قص مینا ہوتا ہے پست کرنا، اور انہک مینا ہوتا ہے جڑ سے ختم کرنا۔ یہ دونوں احادیث صحیح۔ اپنے دلوں میں دیوبندیوں کے لیے نفرت یا بغض رکھنا چاہیے، یا سمجھانے کے لیے اپنے دلوں میں ان کی محبت ہونی چاہیے؟ ہم تقریریں کرتے ہیں تو ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ہمارے دشمن ہیں۔ محبت مومن کے لیے، اور جس کے عقیدے میں فرق ہو اس کے لیے محبت نہیں، ہمدردی ہو۔ اس کو پیار سے، محبت سے سمجھائیں، ہمدردی سے، دل میں یہ ہو کہ اللہ نے مجھے ہدایت دی، توحید و رسالت کا صحیح راستہ مجھ کو بتلایا، میں لوگوں کو بھی بتلاؤں۔ ان کے لیے دل میں ہمدردی رکھتے ہوئے پیار و محبت سے ان کو سمجھانا چاہیے، لیکن دل میں جو محبت ایک مومن کے لیے ہونی چاہیے وہ محبت پیدا نہیں ہو سکتی اس وقت تک جب تک کہ وہ کتاب و سنت کو صحیح طریقے سے مانتا نہیں، توحید و رسالت کا اقرار کرتا نہیں۔ اصال ثواب کے لیے اور ختم کب سے شروع ہوا ہے؟ کیا صحابہ کے دور میں تھا؟ جب سے مولویوں کو کھانے کی فکر پڑی کہ ہم اپنا پیٹ کیسے بھریں، اس وقت سے یہ ایصال ثواب شروع ہوا ہے۔ کوئی مر جاتا ہے، مولوی ان کے رشتہ داروں کے پاس جاتا ہے، یہ رات کو خواب میں آئے تھے، بڑے بیمار تھے، بھوکے تھے، ننگے تھے، کیا کروں مولوی صاحب؟ بھائی ایک سوٹ ہونا چاہیے، ساتھ جوتی ہونی چاہیے، سر پر کراکلی کی ٹوپی ہونی چاہیے، کوئی فروٹ ہونا چاہیے، خشک میوہ ہونا چاہیے، زردہ پلاؤ میں کھاؤں گا، نکل جائے گا اور تمہارے مردے کو مل جائے گا۔ یہ اسال ثواب کے سارے چکر جب چلے، جب مولویوں نے کمانا چھوڑ دیا، بیٹھ کر کھانا سیکھ لیا کہ بہانے بہانے سے اپنے مقتدیوں کی جیب سے پیسے کب نکالنے ہیں، بھئی روحیں آتی ہیں جمعرات کو، روحیں آتی ہیں میرے پاس، مجھ کو دیا کرو تاکہ میں ان کو کچھ دے سکوں۔ سب یہ فراڈ ہے، دھوکہ ہے۔ اسلام میں کوئی ایسا اسال ثواب نہیں کہ جس کو ختم دے کر، قرآن خوانی کر کے، گیارہویں کا کبھی ختم، کبھی کونڈے، کبھی شبرات، پتہ نہیں کیا کیا مناتے ہیں یہ لوگ۔ کیا قرآن کی کسی آیت سے، آیت میں آتا ہے کہ نماز پڑھو؟ قرآن میں نماز قائم کرنے کا حکم ہے، پڑھنے کا نہیں، اور قائم نماز مسجد میں ہوتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم قرآن کی آیتیں پڑھنے سے لوگوں کے دلوں کے حال بتا سکتے ہیں، چوری والی چیز بتلا سکتے ہیں، کیا یہ عمل جنوں کے ذریعے ہوتا ہے؟ جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں، شیطان ان کے ساتھ ہے، ایک دو بات وہ بتلا دیتا ہے چوری کی ہوئی، غیب کی بات، باقی یہ اپنے ساتھ خود لگا لیتا ہے اور لوگوں کو کہتا ہے میں نجومی ہوں۔ کیا حنفی امام ابو حنیفہ کے قول عمل کو مانتے ہیں یا کہ امام بخاری اور امام مسلم کی حدیث کو مانتے ہیں؟ جو حنفی ہے وہ تو امام ابو حنیفہ کی بات کو مانتا ہے کہ بس یہی حرف آخر ہے، اسی کی ماننی ہے، اس کے علاوہ کسی کی نہیں ماننی. فروعی اختلاف سے کیا مراد ہے؟ کیا صحابہ میں فروعی اختلاف تھے؟ اس کا حل کیسے ممکن ہے؟ فروعی اختلاف کا معنی ہے عام سے اختلاف، مثلا رکوع کے بعد ہاتھ باندھنا ہے یا چھوڑنا ہے، تشہد میں درمیانی سجدے کے درمیان انگلی ہلانی ہے کہ نہیں. یہ عام سے اختلافات صحابہ میں بھی تھے. اور اس کا حل کیا ہے؟ جب نبی کی حدیث آ جائے بس پھر چھوڑ دے، یہ نہ کہے چونکہ میرے امام نے اس حدیث پر عمل نہیں کیا میں بھی نہیں مانتا. حل کیا ہے؟ کہ انصاری کہنے لگے ہمارا امیر، مہاجر کہنے لگے ہمارا امیر، تلواریں نکلنے کے لیے بیتاب، نبی کی حدیث آئی الائمۃ من قریش، اگر خلیفہ ہوگا تو قریشی ہو گیا، سب کے سب اس بات کو نبی کی حدیث کو مانتے ہوئے اپنی اپنی رائے واپس لے لیتے ہیں اور ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے ہیں. یہ ہے حل اختلاف کو ختم کرنے کا، کہ جب نبی کی حدیث آ جائے بس اس پر اس کو مان لیا جائے، اس کے مقابلے میں کسی آدمی کی بات کو اونچا نہ کیا جائے. ننگے سر نماز ہو جاتی ہے تو آپ بھی نماز ننگے سر پڑھائیں؟ دونوں طریقے جائز ہیں، اللہ کے نبی نے دونوں طریقوں سے پڑھی ہے، ننگے سر بھی پڑھی ہے، کپڑا رکھ کر بھی پڑھی ہے. اس لیے جو جس طریقے سے نماز پڑھے نماز ہو جائے گی انشاءاللہ. آپ نے ہمیشہ اہل حدیث فرقے کو فوقیت دینے کے لیے خطبہ جمعہ میں دوسرے فرقوں کی کو نشانہ بنایا ہے، حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو کفار کو بھی برا بھلا نہیں کہتے تھے. کیا آپ اپنے آپ کو ہیرو بناتے ہیں؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے قل یا ایھا الکافرون، اے نبی کہہ دو اے کافروں. یہ کافروں کیا چیز تھی؟ یہ تردید تھی کیا اس بات تھا؟ اس لیے یہ کہنا کسی کو بھائی کسی کو برا بھلا نہ کہو، اپنے مسلک کو چھوڑو نہیں، کسی کے مسلک کو چھیڑو نہیں. جو کچھ کر رہا ہے، کوئی سجدہ قبر کو کرتا ہے کرنے دو، تمہیں کیا ہے؟ کوئی غیر اللہ کی نظر و نیاز اگر کھاتا ہے کھانے دو، تمہیں کیا، تمہیں تکلیف ہوتی ہے؟ بھائی ہمیں تو بڑی تکلیف ہوتی ہے. یہی تکلیف اللہ کے نبی کو تھی. اللہ کے نبی بھی مکے میں آتے ہی کہتے ہیں یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، 307 جھوٹے، حبل جھوٹا، لات و منات جھوٹے، ایک اللہ سچا. یہی تکلیف ہمیں ہوتی ہے جب ہم توحید کو بگڑتا دیکھتے ہیں، ہم مجبور ہو جاتے ہیں کہ اللہ کی وحدانیت، نبی کی رسالت کا ڈنکا بجائیں. آپ کے نزدیک 40واں تیجا قل وغیرہ اسلام میں جائز ہیں؟ مرنے والے کی بخشش کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ جس طرح نماز جنازہ مرنے والوں کی بخشش کے لیے ہوتی ہے، وہ کام کرنا چاہیے جو اللہ کے نبی نے کیا ہے. اللہ کے نبی نے نماز جنازہ پڑھا، پڑھیں، لیکن اللہ کے نبی نے کل 740واں ختم، درود، یہ نہیں کیے. آپ بھی نہ کریں، اس لیے کہ اسلام میں نبی کی پیروی کرنا ہوتی ہے، نبی سے آگے بڑھ کر اپنی طرف سے مسئلے بنانے نہیں. مصر کے مفتی اعظم نے انٹرنیٹ پر ہونے والے نکاح کو جائز قرار دیا ہے اس کے بارے میں. ہاں اگر پتہ لگ جائے کہ واقعی وہی لڑکا ہے وہی لڑکی ہے گواہوں کی موجودگی میں، اگر ایسا نکاح ہو جائے تو کوئی حرج نہیں. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربا وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.